لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب، یہ کتاب میں پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف لفظ باب لکھا ہے، کوئی عنوان قائم نہیں کیا ہے، اور ایسا پوری الجامع الصحیح میں 63 یا 65 مقامات پر ہوا ہے کہ یہ 63 یا 65 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عنوان قائم نہیں فرمایا، صرف لفظ باب لکھا ہے. بعض نسخوں کے اندر تو بابن کا لفظ بھی نہیں ہے، بلکہ اوپر والی حدیث ہی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے، اور ہمارے سامنے جو نسخے رائج ہے ان نسخوں کے اندر بابن کا لفظ صراحتاً موجود ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس سلسلے میں شراح نے مختلف باتیں لکھی ہے. ایک بات یہ لکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تسوید کی اور تبعیض سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی کتاب کو آپ نے جمع تو کر لیا لیکن آخری شکل دے نہیں سکے. جب آپ نے کتاب کی تسوید کی، مسودہ بنایا، تو یہاں لفظ باب لکھ دیا کہ بعد میں سوچ کر کے یہاں میں عنوان قائم کروں گا، لیکن عنوان قائم کرنے کا موقع فراہم نہیں ہوا اور امام دنیا سے تشریف لے گئے. ایک قول یہ کہا گیا ہے. دوسرا قول اس سلسلے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں بہت سی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ طلبہ اور پڑھنے والوں کی استعداد بڑھانا چاہتے ہیں، صرف بابن لکھ کر کے پڑھنے والوں کو حوالے کر دیں گے کہ آگے والی حدیث شریف پڑھ کر کے تم خود یہاں باب قائم کرو کہ یہاں کیا باب ہو سکتا ہے. اس طرح طلبہ میں استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوسرے لفظوں میں تشہیز الاذہان کہا جاتا ہے، یعنی ذہنوں کو تیز کرنا. تو امام علی مقام نے یہاں صرف لفظ باب لکھ کر کے ہمارے حوالے کر دیا کہ تم خود عنوان لگاؤ حدیث شریف پڑھ کر کے. تیسری بات، جہاں پر متعدد عناوین کی گنجائش ہوتی ہے وہاں امام رحمۃ اللہ علیہ ایسا کرتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے اوپر متعدد عنوان لگائے جا سکتے ہیں. اب آپ کو اختیار ہے کہ جو انسا چاہے عنوان لگا لو، اب یہاں کیا عنوان لگائے جا سکتے ہیں؟ تو بعد کے شراح نے چند احتمالات نکالے ہیں. پہلا احتمال یہ نکالا الاجتناب من الشرک والکبائر من الایمان. باب الاجتناب من الشرک والکبائر من الایمان. کہ شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا اہم عنوان ہے. دوسرا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے الاجتناب من الشرک ومن الکبائر آیت الایمان. الاجتناب من الشرک ومن الکبائر آیت الایمان. کہ شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے، ایمان کی علامتوں میں سے اہم علامت ہے. تیسرا عنوان یہ لگایا جا سکتا ہے البیعت علی ترک الکبائر من الایمان. کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی ایمان کے قبیل سے ہے، اور اس کے لیے بیعت کرنا. البیعت علی ترک الکبائر من الایمان، کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بیعت کرنا یہ بھی ایمان کا ایک بڑا اہم ترین حصہ اور اہم ترین شعبہ ہے. ایک عنوان یہ بھی سمجھ میں آتا ہے البیعت علی الایمان وعلی الاعمال وترک الکبائر. من الایمان کہ ایمان کی بیعت، کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کی بیعت اور اچھے اعمال کی بیعت، یہ بھی ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے. اس کے علاوہ آپ بھی کچھ اپنے ذہن سے عنوان طے کر سکتے ہیں حدیث شریف پڑھنے کے بعد، کہ اس حدیث شریف کے اوپر کیا عنوان لگایا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ جہاں متعدد عناوین کے احتمالات ہوتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے والوں کی تشہیز اذہان کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی آپ حدیث پڑھو، اب آپ نے میری کتاب کا ایک اچھا خاصا حصہ پڑھ لیا ہے، آپ کو میرا طرز سمجھ میں آ گیا ہے، تم خود حدیث پڑھ کر کے یہاں باب متعین کرو، باب قائم کرو، اس لیے ہمارے حوالے کر دیا ہے. چوتھی بات باشراہ نے یہ کہی ہے کہ کاتب صاحب نے عنوان کو چھوڑ دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو عنوان قائم کیا تھا لیکن کاتب صاحب نے چھوڑ دیا. ہماری پرانی کتابوں کے اندر جہاں بھی عبارت سمجھ میں نہ آتی تو وہاں یہی ایک جواب دیا جاتا تھا کہ بھئی کاتب صاحب نے غلطی کی ہے. یہ کاتبین بیچارے ہر دور کے اندر بدنام رہے ہیں، اور نہ سمجھ میں آنے والی عبارت کا بوجھ اٹھانے کے لیے بیچارے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترجمۃ الباب لکھا تھا لیکن کاتبین نے یہ باب کا عنوان چھوڑ دیا. پانچویں بات، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام رحمت اللہ علیہ سے الجامع الصحیح کا نسخہ نقل کرنے والی ایک بڑی جماعت ہے. تو یہ نسخہ نقل کرنے والی جو جماعت ہے اس جماعت نے چھوڑ دیا ہے عنوان کو, ورنہ پہلے امام نے تو عنوان قائم کیا تھا لیکن بعد میں جن لوگوں نے نسخے نقل کیے ان نسخوں کو نقل کرنے والوں نے عنوان کو چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ بات اس لیے زیادہ گلے سے نیچے اترتی نہیں ہے کہ امام فیربری رحمت اللہ علیہ جن کے نقل کیے ہوئے نسخے کو ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے دو مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوری الجامع الصحیح کی سماعت کی ہے. پہلی سماعت امام فیربری رحمت اللہ علیہ نے 248 ہجری کے اندر کی, اور دوسری مرتبہ انہوں نے سماعت 252 ہجری کے اندر کی ہے. دو مرتبہ امام فیربری نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے نسخے کو ملایا ہے, اسی لیے ناقلین سے غلطی ہوئی ہو یہ احتمال ہمیں بہت زیادہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. ایک نامناسب جواب ہے جو بعض لوگ جو ہے دیا کرتے ہیں. ایک چھٹی توجیہ یہ کی جاتی ہے تو تھوڑی ٹھیک ٹھاک توجیہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف لفظ باب دو طریقے سے لکھتے ہیں. یہ چھٹی اور ساتویں دو وجہ ایک ساتھ ہو جائے گی کہ دو طریقے سے ایسا کام کرتے ہیں. ایک تو ایسا کرتے ہیں کہ سابقہ جو باب گزرا ہے اس کے ساتھ آنے والی روایت کو کامل مناسبت ہے, کامل ربط اور اتصال ہے, اس لیے سابقہ باب کی یہ ایک فصل کی طرح صرف لفظ بابن کہہ کر کے امام چھوڑ دیتے ہیں. تو جہاں صرف باب کا لفظ آئے گا اس کے بعد جو روایت آئے گی اس روایت کا سابقہ ترجمۃ الباب سے بڑا گہرا تعلق ہوگا, بڑی مناسبت ہوگی, اور کچھ الگ تھلگ بھی ہوگا. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف لفظ باب کہہ کر کے چھوڑ دیں گے. اب کیا مطلب لینے کا باب ان کا, کہ سابقہ باب کی یہ ایک فصل ہے اور سابقہ باب کے ساتھ اس کا کامل ربط اور تعلق. ایک ساتویں وجہ الگ سے کہہ دو یا ایک اسی وجہ کی ایک شاخ یوں بھی کہہ دو کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بابن کہہ کر کے جو امام روایت لائے ہیں اس روایت کا سابقہ باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن روایت سابقہ کے اندر جو مضمون تھا اس مضمون سے اس روایت کے مضمون کا کسی طرح کا تعلق ہوتا ہے. صرف بابن کہنے کے بعد جو روایت آئے گی اس روایت کا سابقہ باب سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن سابقہ باب کی روایت کے مضمون سے کسی طرح کا اس روایت سے تعلق ہوا کرتا ہے. اس تعلق کے پیش نظر امام رحمت اللہ علیہ ذکر کر دیتے ہیں بغیر عنوان قائم کیے ہوئے. اب اس دونوں وجہ کو نکالو تو نتیجے میں دو باتیں سامنے آئے گی. پہلی بات یہ سامنے آئے گی کہ بابن کے بعد جو روایت ہے وہ سابقہ باب سے مربوط ہے یا سابقہ باب سے غیر مربوط ہے. یہ دو طرح کے انداز امام رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوا کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ایک آٹھویں یا نویں جو وجہ ہو وہ بھی یہ بھی لکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کیا, اس کے مناسبت سے ایک حدیث لائے, پھر علی سبیل تذکرہ آپ کو کوئی روایت ذکر کرنی تھی تو صرف لفظ باب کہہ کر کے علی سبیل تذکرہ وہ روایت ذکر کر لی, پہلے باب قائم کیا روایت دلائے, اس کے بعد علی سبیل تذکرہ کوئی اور روایت بھی آپ ذکر کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے کوئی عنوان نہیں لگایا, بس بابن کہہ کر کے وہ روایت ذکر کر لی, جس کو ہماری عرف کی اردو میں کہتے ہیں کہ ایک مضمون بیان کرتے کرتے چلتے چلاتے دوسرا مضمون ضمناً بیان کر دیا. جیسے کہ آپ ایک موضوع کے اوپر تقریر کر رہے تھے, ضمناً کوئی بات سامنے آ گئی تو علی سبیل التذکرہ چلتے چلاتے ایک اور بات بھی آپ نے ذکر کر دی اور پھر آپ اصل بات پر آ گئے کہ بھئی یہ تو میں علی سبیل التذکرہ کہہ رہا تھا, اصل مضمون یہ چل رہا تھا. تو اس کو آج کل کی اردو میں کہتے ہیں چلتے چلاتے ایک بات بیچ میں آ گئی وہ بتلا دی. اس طرح بھی امام جو ہے باب کا عنوان قائم فرماتے ہیں, اور اس کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کتاب میں 63 یا 65 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں امام نے صرف لفظ بابن کو ذکر کیا ہے, کوئی عنوان قائم نہیں کیا, اسی لیے اس کی یہ سب ممکنہ توجیہ ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا. اب اگر یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ سابقہ باب سے اس کا گہرا تعلق ہے اور یہ اس کے فصل کی طرح ہے تو کیسے دونوں کے درمیان کے اندر ربط اور تعلق ہوگا وہ ہمیں سمجھنا ہے. کہ اگر یہ مانا جائے کہ اس کا سابقہ باب سے گہرا تعلق ہے اور یہ فصل کی طرح ہے تو کیسے دونوں کے درمیان کے اندر گہرا ربط اور تعلق ہے. دراصل بات یہ ہے کہ سابقہ باب امام نے قائم کیا تھا علامت الایمان حب الانصاری, انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے, یہ عنوان امام علی مقام نے قائم کیا تھا. تو اب اس حدیث کو لا کر امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انصار کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا, یہ بہت بڑی انصار کی فضیلت ہے. یہ فضیلت حاصل ہونے کے جہاں مختلف اسباب ہیں, وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کی تھی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر جو بیعت عقبہ کی, اس بیعت عقبہ کی وجہ سے انصار کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا کہ انصار کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا. اس طرح دونوں کے درمیان میں ربط ہوگا, اس لیے کہ بیت عقبہ کوئی معمولی بیت نہیں تھی. جب سارا عرب بلکہ اکثر الاکثر مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسے وقت کے اندر مکہ میں مینا میں حضور کے مبارک ہاتھ پر انصار کا بیعت کرنا، یہ بڑی ہمت اور جرأت کی بات تھی۔ اسی ہمت اور جرأت کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا۔ یہ ایک ربط ہوگا، ایک دوسرا ربط بھی ہے دونوں کے درمیان میں کہ سابقہ باب کا عنوان امام نے یہ قائم کیا، علامت الایمان حب الانصاری، تو انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی انصاریوں کا ایمان کیوں اتنا اونچا کہ ان کے ایمان کو علامت، ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا جائے؟ انصار میں وہ کون سی خصوصیت پائی جا رہی ہے؟ انصار کے اندر وہ کون سا امتیازی مقام پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا جائے؟ ایک فطری سوال آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب امام نے اس باب میں دیا ہے کہ انصار کو جو اتنا اونچا مقام ملا کہ ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا، اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ اس کی پوری تاریخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کر کے بیان کر دی۔ بعضوں نے ایک تیسرا ربط یوں بیان کیا دونوں کے درمیان میں کہ سابقہ باب کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انصار کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا، کب سے؟ یعنی وہ وقت کون سا تھا؟ وہ تاریخی وقت بتلاؤ کہ کون سا وہ قیمتی ٹائم تھا کہ جس ٹائم سے، جس وقت سے انصار کا ایمان اتنا پاورفل کہ ان کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامت ایمان فرما رہے ہیں؟ تو یہ مختلف طریقے سے سابقہ باب سے ربط ہوتا ہے کہ بھئی انصار کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا، کب سے قرار دیا گیا، کیوں ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا، کیا ان کے اندر خوبیاں اور کمالات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دیا گیا۔ ان سب چیزوں کو واضح کرنے کے لیے امام علی مقام نے یہ باب قائم کر کے روایت ذکر کی، اس کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا اور لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ یہ سابقہ باب سے بالکل مربوط ہے۔ سابقہ باب کی میں اس باب کے ذریعے مزید وضاحت کر رہا ہوں، جو ممکنہ سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب اس روایت کو ذکر کر کے امام نے جو ہے عطا فرمائے۔ جی، اس سند کے اندر جو تابعی ہے وہ ہیں عائز اللہ، ابو ادریس عائز اللہ، یا عائز اللہ ان کا نام ہے، یعنی جو اللہ کی حفاظت کے اندر ہو رہے ہیں. تابعین کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے، کنیت ان کی ابو ادریس ہے، عائز اللہ ان کا مبارک نام ہے. صحابی جو ہے راوی، یہ حضرت عبادہ ابن صامت ابن قیس الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. الجامع الصحیح میں امام نے ان سے 9 روایتیں لی ہیں ان کی سند سے، اور یہاں جو حدیث امام لائے ہیں یہ حدیث پوری کتاب میں 10 مقام کے اوپر آئی ہے، قریباً 10 مقام پر یہ روایت ہے. دوسری ایک بات یہاں یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے نام کے ساتھ 2 تعارف ذکر کیے. پہلا تعارف ذکر کیا وکان شہید بدرن، کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں بھی موجود تھے، بدر میں انہوں نے شرکت کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خصوصی مقام ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ بدری صحابہ تم جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی. دوسری فضیلت، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی بدر میں شریک ہوا ہرگز وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں وہ ہرگز نہیں جائے گا جس نے بدر کے اندر شرکت کی. اس لیے صحابہ کرام کی مجموعی جماعت میں بدری صحابہ کو ایک خصوصی مقام حاصل تھا اور خصوصی مرتبہ ان کو حاصل تھا. اور اسماء رجال اور سند کے ماہرین بھی جب ذکر کرتے ہیں تو جہاں بدری صحابی آتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ وہ ضرور وضاحت کریں گے کہ یہ بدر میں شامل ہونے والے صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی. دوسرا تعارف کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. عقبہ عربی زبان کے اندر گھاٹی کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم گھاٹی کہتے ہیں، وہ عربی زبان میں عقبہ کہلاتے ہیں. اور یہ بیت عقبہ رات میں ہوئی تھی، اس لیے یہاں لیلۃ العقبہ سے اس کو روایت کے اندر تعبیر کیا گیا. اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے بیت عقبہ کے معاملے کو. اس کا پس منظر ایسا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، اہل مکہ کو آپ نے ایمان کی دعوت دی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ دشمن اور مخالف ہو گئے. آپ طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے بھی جو بدسلوکی کی وہ ہمارے سامنے ہے. جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی حج ہوا کرتا تھا، بہت سارے غلط کاموں کے ساتھ عمرہ اور حج کا عام رواج تھا، جس کی اسلام نے آنے کے بعد اصلاح فرمائی. ایام حج کے اندر جب عرب کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی حاضری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو غنیمت جان کر کے ان لوگوں کی ملاقات فرماتے اور ان کو ایمان کی دعوت دیتے. لیکن مکہ کے کافر بڑے متحرک تھے, وہ جانتے تھے کہ ایام حج کے اندر اطراف سے لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنائیں گے, تو قرآن سن کر کے لوگ متاثر ہو جائیں گے, ان کی دعوت قبول کر لیں گے. جو راستے مکہ میں داخلے کے تھے وہاں مشرکین نے اپنے آدمی کھڑے کر دیے کہ لوگوں کو پہلے سے متنبہ کر دے رہے کہ نعوذ باللہ ہمارے یہاں ایک آدمی مجنون ہو گیا ہے, صابی ہو گیا ہے, لوگوں کو اپنی میٹھی باتوں سے راغب کر لیتا ہے, تم اس کی بات مت سننا. اس طرح کے انہوں نے انتظامات کیے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خفیہ ملاقات فرما کر کے ان کو ایمان کی دعوت دے. نبوت کا 11th سال تھا اور نبوت کے 11th سال میں ایام حج میں مینا کے اندر جہاں عرب کے مختلف لوگ آئے ہوئے تھے مقیم تھے, مدینۃ المنورہ سے قبیلے خزرج کا بھی ایک قافلہ حج میں آیا ہوا تھا. تو یہ جو قبیلے خزرج کا قافلہ آیا ہوا تھا ان میں سے 6 لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاقاً ملاقات ہو گئی مینا کی گھاٹیوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, ایمان کی دعوت دی, ان کے دل نرم ہو گئے, راغب ہو گئے, انہوں نے ایمان قبول کر لیا. شراح نے ان 6 حضرات کے نام ذکر کیے ہیں کہ یہ 6 حضرات کون ہیں. نمبر 1 حضرت عوف ابن الحارث, نمبر 2 رافع ابن مالک, نمبر 3 قطبہ ابن عامر, قطبہ ابن عامر, نمبر 4 عقبہ ابن عامر, نمبر 5 جابر ابن عبداللہ ابن رباب, اور نمبر 6 حضرت اسعد ابن زرارہ. اس میں حضرت عبادہ ابن سامت نہیں ہے اول ملاقات کے موقع کے اوپر. یہ 6 حضرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور یہ لوگ ایمان لے آئے. دراصل ان کے ایمان کا بھی ایک پس منظر ہے خزرج والوں کے. پس منظر یہ کہ مدینہ منورہ کے اندر 2 مشرک قبیلے رہتے تھے, اوس اور خزرج, باقی یہودی قبائل تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ سب بڑے بڑے یہودی قبائل تھے. اور یہ یہودی قبائل اصلاً مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے, وہ تو ملک شام سے ہجرت کر کے آئے تھے. جب اپنی آسمانی کتاب تورہ میں یہ پڑھا کہ اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے یثرب تشریف لائیں گے, تو حضور کے استقبال کے اندر یہ یہودیوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ آ کر کے مقیم ہو گئے تھے. اوس اور خزرج پہلے سے رہتے تھے, کبھی کبھی جنگ بھی ہو جاتی تھی آپس میں, یہود مظالم بھی ڈھاتے تھے, شرارتیں بھی کرتے تھے, چھیڑ خوانیاں بھی کرتے تھے. یہود کی زبان سے اوس اور خزرج نے کئی مرتبہ سنا کہ ابھی ہماری تم سے جنگ ہو رہی ہے, تم ہم پر غالب آ جاتے ہو, لیکن اللہ کے آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے اور آخری نبی کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے جنگ کریں گے اور اس جنگ کے اندر ہمیں بڑی کامیابی ملے گی. یہ یہود کہا کرتے تھے اوسر خزرج. اب یہ خزرجی لوگ جب حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے اور انہوں نے یہاں یہ سنا کہ ایک شخص اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو ہے اتفاقاً حضور سے ملاقات بھی ہو گئی, تو یہ خزرجی لوگ آپس میں یوں کہنے لگے کہ شاید یہ نبی وہی نبی ہے جن کا یہودی لوگ ایک مدت سے تذکرہ کر رہے ہیں اور ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جب آخری نبی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے مقابلہ کریں گے اور ہم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. قرآن میں بھی اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا, وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. پڑھو اوپر سے, يستفتحون على الذين كفروا. اس کے فائل یہود لوگ, کہ یہودیوں کی جب کبھی بھی مشرکین سے جنگ ہوتی تھی تو وہ لوگ آخری نبی کے طفیل کے اندر اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ بھائی آخری نبی کن کی بعثت کی بشارتیں تورا انجیل میں موجود ہے, اے اللہ آپ ہمیں پتا عطا فرما دیجیے. اور ڈراتے بھی تھے اوس اور خزرج کو کہ ابھی اگرچہ تم غالب آ رہے ہو لیکن آخری نبی جب تشریف لائیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے ایسی جنگ کریں گے کہ ہمیں پھر کامیابی حاصل ہو جائے گی. اس طرح وہ ڈراتے اور دھمکاتے بھی تھے یہودی لوگ. تو قبیلے خزرج کے لوگوں نے یہ سوچا کہ لگتا ایسا ہے کہ یہود جس نبی سے ہم کو ڈراتے ہیں یہ وہی نبی ہے, اور یہود اسی نبی کے استقبال کے لیے شام سے مدینہ آ کر کے مقیم ہو گئے. چلو ہمیں موقع ملا ہے تو ہم اس نبی کے استقبال میں اور ان کے اوپر ایمان لانے میں سبقت کر جائیں اور یہودیوں سے ہم آگے بڑھ جائیں. یہودی جو ان کا استقبال اور ضیافت کرنا چاہتے ہیں اس کے بجائے ہم پہلے استقبال کر لیں, ہم پہلے جو ہے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لے آ رہے ہیں. یہ بات ان خزرج کے 6000 کے دل میں آئی اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے حضور کی دعوت قبول فرمائی اور ایمان قبول کر لیا اور مدینہ چلے گئے. دوسرے سال یعنی نبوت کا 12th سال, اس وقت مدینہ کے 12 افراد حج میں آئے. پہلے سال 6 افراد, ہم سے اتفاقی ملاقات مینہ میں ہو گئی. دوسرے سال میں 12 افراد مدینہ المنورہ سے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ملاقات کی اور دوسرے لوگ بھی جو ہے ایمان کے اندر داخل ہوئے اور دوسرے لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ قریبی تعلق قائم کیا. یہ 12 افراد جب مدینہ واپس گئے حج کے بعد تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ کوئی معلم ہمارے لیے بھیج دیجئے جو ہم کو ضروری قرآن بھی یاد کروائے اور اسلام کی بنیادی باتیں بھی ہمیں سکھلائے. یہ انہوں نے درخواست کی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 افراد کے ساتھ 2 معلم روانہ فرمائے. ایک معلم تھے ان میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرے معلم کے اس موقع کے اوپر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 معلم حضور نے بھیجے. انہوں نے جا کر بہت محنت کی مدینہ میں, اور مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا ان 2 معلمین کی محنت کی برکت سے. اور ایسا چرچا ہوا کہ نبوت کا جب 13واں سال ہوا تو مدینہ منورہ سے حج میں آنے والے 75 افراد ہوئے, اور 75 افراد کا قافلہ مدینہ سے حج میں آیا. اس کے اندر 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. یہ نبوت کے 13ویں سال کا واقعہ ہے. اور یہ سارے حضرات نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکات پر ایمان کو تازہ کیا. پہلے ایمان تو لے آئے تھے 2 معلم کی محنت کی برکت سے, یہاں حج میں آ کر کے انہوں نے تجدید کی. یہ 3 واقعات ہیں. ایک ہے نبوت کا 11واں سال جب 6 حضرات سے اتفاقی ملاقات ہوئی. نبوت کا 12واں سال جب 12 حضرات سے باقاعدہ ملاقات ہوئی, اور اس وقت ان کی درخواست پر 2 معلم بھیجے گئے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبوت کے 13ویں سال میں 75 افراد حج کے موقع کے اوپر آئے. اب مینا ہی کے اندر یہ ساری مجلسیں ہوتی. پہلی جو ملاقات ہوئی نبوت کے 11ویں سال میں 6 افراد سے, اس وقت کوئی باقاعدہ بیعت نہیں ہوئے. البتہ یہاں روایت کے اندر جو بیعت کا تذکرہ ہے, شراح نے دونوں احتمال ذکر کیے ہیں کہ یہ 12ویں سال کی بیعت بھی ہو سکتی ہے اور 13ویں سال کی بھی بیعت ہو سکتی ہے. اب جو ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ, سیرت کی کتابوں کے اندر بھی آتا ہے بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ, تو اس سے مراد ہے نبوت کے 12ویں سال اور نبوت کے 13ویں سال کی بیعت. نبوت کے 12ویں سال کے اندر جو 12 حضرات سے بیعت ہوئی اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے, اور نبوت کے 13ویں سال میں جو 75 افراد سے بیعت ہوئی اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات پہلی بیعت کو بھی باقاعدہ بیعت شمار کرتے ہیں, تو پھر 3 بیعت ہو جائے گی. بیعت عقبہ اولا جس میں حضرت عبادہ ابن صامت راوی شامل نہیں ہے, البتہ حضرت عبادہ ابن صامت دوسری اور تیسری میں شامل. عام قول کے مطابق بیعت عقبہ اولا 12ویں سال والی بیعت کو, بیعت عقبہ ثانیہ 13ویں سال والی بیعت کو. یہ دونوں بیعت میں راوی حضرت عبادہ ابن صامت موجود تھے. اور جو دوسری بعض لوگوں کی رائے ہے کہ انہیں بیعت 3 مرتبہ شمار کرو. اول سال میں جو 6 افراد کی ملاقات ہوئی وہ بیعت عقبہ اولا, نبوت کے 12ویں سال میں جو 12 افراد کی ملاقات ہوئی وہ بیعت عقبہ ثانیہ, اور نبوت کے 13ویں سال میں جو 75 افراد کی ملاقات ہوئی وہ بیعت عقبہ ثالثہ. اور اس وقت کے اوپر وہاں مینا کے اندر ایک مسجد بتلائی جاتی ہے. پیلے پیلے رنگ کے قدیم پتھروں کی بنی ہوئی قدیم طرز کی مسجد ہے. کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے بیت عقبہ لی تھی. پہلے جب مینا کے اندر پہاڑیاں زیادہ تھیں اس وقت جمرہ بھی چھوٹا سا تھا, پھر جو ہے حکومت نے توسیع کی اور بہت سارے پہاڑ کھود کھاٹ ڈالے توڑ تاڑ ڈالے اور مینا کے ابتدائی میدان کو وسیع تر کر ڈالا, تو اس کے پیچھے سے یہ جگہ سامنے آ گئی. پہلے پہاڑیوں میں تھی, پہاڑیاں ٹوٹنے کے بعد یہ جگہ سامنے آ گئی. تقریباً 1250 سال پرانی وہاں مسجد ہے, 1300 سال پرانی, اور وہ مسجد اسی طرز کی ہے اب تک کا. یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے بیعت لی تھی. چونکہ خطرہ تھا مکہ کے کافروں کا, قریشیوں کا, اسی لیے مینا کے جنگلات میں یہ بیعت ہوئی اور رات کی تاریکیوں میں یہ بیعت ہوئی تاکہ قریش کو پتہ نہ چلے اور قریش کے خطرات سے سلامتی رہے. تو چونکہ یہ بیعت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, مدینہ منورہ کے اندر اسلام کے پہنچنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے, اسی لیے حضرات صحابہ میں خصوصاً انصار مدینہ میں جو حضرات اس بیعت میں شریک ہوئے ان کا ایک امتیازی مقام ہے, امتیازی مرتبہ ہے. اسی لیے جب کبھی کسی ایسے صحابی کی روایت آتی ہے کہ جو کسی بیعت عقبہ اولی یا ثانیہ میں موجود ہے تو محدثین اور روات ان کے نام کے ساتھ وہ لفظ اہتمام سے بڑھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیعت عقبہ میں شامل تھے, لیل عقبہ میں شامل تھے, اسی لیے کہ جان کو خطرے میں ڈال کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. جب سارا عرب سارا طائف مکہ کے اکثر لوگ حضور کے دشمن ہیں, ایسے زمانے میں انہوں نے بیعت کی, اسی لیے ان کی بیعت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کی بیعت کا خاص طور پر اللہ کے یہاں بھی مقام اور مرتبہ. جب تیسری مرتبہ بیعت ہوئی یعنی نبوت کے 13ویں سال 75 افراد سے, اس موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ تشریف لانے کی دعوت پیش کی. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تو اس وقت لائے نہیں, تو بہت بعد میں ایمان لائے, لیکن محض چچا ہونے کی نسبت سے انصار کے ساتھ اس معاہدے دعوت میں وہ شریک ہوئے. اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زوروں سے ان مدینہ کے انصاریوں کو کہا کہ تم میرے بھتیجے کو دعوت دے کے لے جانا چاہتے ہو, لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں, بڑے عظیم خطرے کی بات ہے. میرے بھتیجے کو لے جانا یعنی سارے عرب سے دشمنی مول لینا, سارے مکہ سے دشمنی مول لینا. اسی لیے تم دعوت تو دے رہے ہو لیکن ذرا سوچ سمجھ کر کے میرے بھتیجے کو دعوت دے. چچا عباس نے بہت تاکید کی ان کے سامنے, لیکن یہ انصار جن کی تقدیر میں انصار بننا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ بھی بڑے مضبوط رہے کہ ہم جو ہے ساری قربانیاں دیں گے, سارے خطرات مول لیں گے, لیکن ان کو ہم ہمارے یہاں لے جائیں گے اور ان کو ہم پورے اکرام سے اعزاز سے رکھیں گے. اور کئی شرائط حضور کی طرف سے پیش کیے گئے, چچا عباس نے پیش کیے, سارے انہوں نے منظور کر لیے اور انہوں نے ہر طرح سے مدد کرنے کا پکا وعدہ فرمایا. اب 75 افراد, لیکن 75 میں سے 12 حضرات کو ذمہ دار بنایا گیا, نقیب متعین کیا گیا. اس لیے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لفظ لائے وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَائِ, نقبہ لفظ نقیب کی جمع ہے, نقیب کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی اپنی قوم کے احوال کے اوپر خبر رکھتا ہو، نگرانی رکھتا ہو، ذمہ داری رکھتا ہو، اس کو نقیب کہا جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب بنائے تھے. چاہے آیت پڑھو. ہاں وجعلنا منہم اثنی نقیبا، 12 نقیب بنو اسرائیل میں بھی مقرر کیے گئے. بالکل اسی طرح اس بیت عقبا جو 13 سال میں ہوئی نبوت کے، اس میں بھی 75 میں سے 12 افراد کو نقیب متعین کیا گیا. اور وہ نقیب متعین کرنے کی ترتیب ایسی ہوئی کہ حضرت جبرائیل امین خود تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ گئے، اور 75 کا مجمع تھا انصار مدینہ کا. خود جبرائیل امین اشارہ فرماتے، حضور ان کو نقیب متعین کیجیے. اس طرح جبرائیل اشارہ کرتے گئے اللہ کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمائی کہ یہ نقیب، یہ نقیب، یہ نقیب، یہ نقیب. اور ایسا اسی لیے کر دیا تاکہ کسی کو ہستوال ہی اور اشکال ہی باقی نہ رہے. اس لیے کہ ذمہ دار بننے کا ہر ایک کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی بن جاؤں، مجھے بھی کوئی عہدہ مل جائے. اسی لیے یہ شکوا شکایت ہی ختم ہو جائے. اس لیے جبرائیل امین کے اشارے پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 میں سے 12 افراد کو نقیب متعین فرمایا. یعنی اب مدینہ منورہ کے اندر دین کے کام کے یہ نگران ہوں گے، یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ جو ہے آپس کے مشورے سے مل جل کر کے دینی مسائل کو سلجھائیں گے. اس طرح حضور نے 12 نقیب متعین فرمائے. تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر ہے کہ جو 12 نقیبوں میں سے ایک متعین، یعنی 12 میں یہ بھی شامل تھے. تو گویا کہ بیت عقبا اولا، بیت عقبا ثانیہ، دونوں میں شرکت، یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ لیلۃ العقبا میں جب رات کی تاریکی میں ایمان پر، وفاداری پر بیعت لی گئی، اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور جب نقیب متعین کیے گئے اس میں بھی ان کا نام منتخب ہوا، یہ بھی ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہو گئی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہو سکتا ہے بعض نسخوں میں یہاں لفظ قال نہ ہو، لیکن یہاں لفظ قال ہونا چاہیے. وحوله اصابۃ من اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی. واو حالیہ ہے کہ اس حال میں کہ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ جملے، یہ باتیں ارشاد فرمائی. لفظ اصابتن 40 سے کم افراد کے لیے بولا جاتا ہے. بعض روایتوں میں یہاں نفر کا لفظ آیا ہے. وحولہ نفر من اصحابہ، کہ صحابہ کرام میں سے چند افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ بائعونی، مجھ سے تم بیعت کر لو، آؤ بیعت کر لو مجھ سے. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بائعونی جو حضور نے خود ارشاد فرمایا، یہ یہی بیعت عقبا لیلۃ العقبا کے موقع پر ارشاد فرمایا. جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ کہ یہ بائعونی والا ارشاد فتح مکہ کے موقع کے اوپر ہے، چونکہ جس وقت پر مکہ المکرمہ فتح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک باقاعدہ بیعت کی مجلس کی تھی، اور مردوں سے بیعت کے لیے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے مردوں سے بھی تم بیعت لے لو. تو وہ جو فتح مکہ کے موقع پر بیعت ہوئی اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بائعونی اس موقع کے اوپر ہے، اور علامہ عینی کے کہنے کے مطابق یہ بائعونی لیلۂ عقبا کے اندر بیعت عقبا کے موقع کے اوپر ہے. بیعت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں بھی مانا تھا اس کا بیچنے اور خریدنے کے آتے ہیں. اصطلاح کے اندر بیعت کہا جاتا ہے اپنی خوشی اور اپنی رغبت سے، اپنی خوشی اور اپنی رغبت سے اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بیچ دینا جنت کے عوض میں، اپنی خوشی اور اپنی رغبت سے اپنی جان اور جذبات کو اللہ کے ہاتھ حوالے کر دینا، بیچ دینا جنت کے عوض کے اندر. اس کی دوسری تعبیر یوں کی جاتی ہے، اپنی مرضیات کو بیچ کر کے اللہ کی مرضیات کو خرید لینا یا اپنا لینا، یہ بیعت کہی جاتی ہے. کہ بھئی اپنی مرضی والی زندگی جو تمہارے اندر تھی اس کو بیچو، اپنی مرضی والی زندگی جو تمہارے اندر تھی اس کو نکالو، اور اللہ کی مرضی والی زندگی کو اپنا لو، اس کو خرید لو. اس کو بھی بیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. بیعت کا شرعی حکم بھی سمجھ لو. تین طرح کے نظریات ہے بیعت کے سلسلے میں. بعض لوگ بیعت کو فرض اور نجات کے لیے شرط مانتے ہیں، جیسے کہ جاہل بدعتیوں کے یہاں اور شیعوں کی ایک جماعت کے یہاں کہ بیعت جو ہے نجات کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اسی لیے ان کے یہاں ان کے پیر لوگ بیعت کرتے بھی ہے، بیعت کے نام پہ لوٹتے بھی ہے اور کماتے بھی ہے. نمبر دو، دوسرا ایک نظریہ ہے کہ بیعت کو بدعت قرار دیا جائے، شرک قرار دیا جائے، جیسے کہ بہت سے کہلانے والے سلفی غیر مقلدین اور مودودیوں کا خیال ہے کہ بیعت بے اصل چیز ہیں، بدعت کے قبیل سے. تیسرا مسلک ہے ہمارا اہل سنت و جماعت، اہل السنت والجماعت اکابرین دیوبند کا، کہ ہم بیعت کو قرآن اور حدیث سے ثابت مانتے ہیں لیکن نجات اس کے اوپر موقوف نہیں ہے. نجات کے لیے تو ایمان کامل ہونا کافی ہے. البتہ بیت سے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک، اس سے نفل اعمال کے اندر ترقی ہوتی ہے، جس سے جنت کے درجات میں بلندی ہوا کرتی ہے کہ انسان کو نفل اعمال کی زیادتی کی ترغیب ہوتی ہے، اور جس قدر ہم نفل اعمال زیادہ کریں گے اس قدر جنت کے درجات کے اندر بھی ترقی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے رذائل کی اصلاح ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو گندگیاں ہیں باطنی طور پر، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ان تمام گندگیوں سے اصلاح ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے اس کے ذریعے. یہ دو عظیم فوائد ہیں بیت کے. تو ہمارا مسلک بیت کے سلسلے میں اعتدال کا ہے کہ ہم لوگ بیت کو نصوص سے ثابت مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اذا جاء المؤمنات یبایعنک علی الی آخره. تو اس کو ہم قرآن سے بھی ثابت مانتے ہیں، حدیث شریف سے بھی ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کو نجات کے لیے شرط نہیں مانتے. نجات تو نفس ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہے. ہاں، بیت سے آدمی کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفع المفتی والسائل کے اندر اس مسئلے پر لمبی چوڑی مدلل بحث لکھی ہے، اور اس کے بعد اس کو واجب بلکہ فرض کے درجے میں بتلایا ہے کہ کیا مطلب کہ انسان کے اندر جو رذائل ہے ان رذائل کا تزکیہ یہ فرض ہے کہ انسان میں حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اس طرح کی جتنے بھی رذیلے ہیں ان تمام رذائل سے اصلاح اور تزکیہ کرنا فرض ہے. انہوں نے مدلل ثابت کیا ہے. اور بیت یہ اصلاح رذائل کا بہترین ذریعہ ہے. تو اصلاح رذائل فرض، اور بیت یہ اصلاح رذائل کا بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے گویا کہ یہ بھی شرعاً ایک ثابت اور ضروری اور فائدے کی چیز ہو گئی بیت. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان پر صحابہ کرام اور صحابیات سے بیعت لی تب سے قبول ایمان پر، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال پر استقامت کی بیعت بھی لی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے برے اعمال کے چھوڑنے پر بھی بیعت لی، اور ایک جو ہے بیعت لی جاتی تھی بیعت علی الجہاد، کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینے کی بیعت، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بیعت رضوان جو ہوئی، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کے لیے بیعت لی گئی تھی. تو اس طرح الگ الگ انواع کی بیعت لی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ نجات اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، کوئی آدمی ایمان کامل رکھتا ہو، اچھے اعمال کرتا ہو، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو تو انشاءاللہ نجات تو ہو جائے گی، لیکن بیعت بے انتہا مفید چیز ہے. ایک اہم ترین فائدہ آپ کو بتلا دیا گیا کہ اس سے نوافل اعمال کی انسان میں کثرت ہوتی ہے. جیسے بیعت ہونے کے بعد کہیں گے بھائی صبح شام کی تسبیح کی پابندی کرو، روزانہ کم از کم ایک یا تین بارے کی تلاوت کرو، مسنون وظائف اور اذکار پڑھو، حزب العظم پڑھو، چہل درود پڑھو، یہ نفل اعمال ہو گئے، تو نفل اعمال میں زیادتی ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے رذائل کی صفائی ہوا کرتی ہے، کہ آدمی کے دل کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو رذیلے ہیں، اس کی صفائی ہوا کرتی ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق قوی ہوا کرتا ہے، تعلق ما اللہ کے قوی ہونے کا ذریعہ ہے. اس لیے تو خود اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو تعلق مع اللہ قوی ہوا کرتا ہے. اور چوتھا ایک بڑا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت بندوں کو حاصل ہوا کرتی ہے. تو یہ بیعت کے سب فوائد ہیں، اور اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بیعت کے فوائد کے سلسلے کے اندر. بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں جہاں سلسلے کے مشائخین کے برکات بندے کو حاصل ہوتے ہیں، وہیں پر باطنی رذائل کی اصلاح بھی ہوتی ہے. یہ دونوں پہلو بڑے اہم ہیں، سلسلے کے برکات اور انوار کا حاصل ہونا، اور اس کے ساتھ رذائل کی اصلاح ہونا، اور دونوں اہم ترین چیزیں ہیں. اور کئی لوگوں کو اس سلسلے کے اندر تجربات ہے کہ یہ جو مشائخ کے ہاتھ کے اوپر چند کلمات بیٹھ کے وہ بول لیتے ہیں تو اس کی برکت سے سلسلے کے انوار ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ پھر انسان کی زندگی سے بہت ساری برائیاں نکل جاتی ہیں اور بہت سارے نیک اعمال اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس پر پابندی نصیب ہوتی ہے. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جس نے ہمارے مشائخین حقہ میں سے کسی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تو اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماتے. اور اس ملفوظ کی فقیر نے تخریج یہ کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی تخریج ہے کہ جو جادوگر فرعون کے ترجمان بن کر کے مقابلے کے لیے آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میدان میں چند گھڑی کی صحبت کی برکت سے اتنے مضبوط ایمان والے بن گئے کہ فرعون کی دھمکی کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، فَقْدِ مَا أَنْتَ قَاض اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اِنَّا آمَنَّا لِيَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا. یہ ایمان کی مضبوطی کیسے آئی حالانکہ وہ میدان سے باہر ایک قدم بھی ابھی نہیں نکالا، ایک گھنٹہ بھی نہیں لگایا ابھی انہوں نے، وہیں میدان میں ہیں، لیکن نبی کامل کی صحبت ان کو چند گھڑی کی نصیب ہوئی جس کی برکت سے ان کے ایمان کے اندر اس قدر کمال پیدا ہو گیا کہ جان کا سودا کرنے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے کہ بیعت سے یہ سب فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں.